पाकिस्तान में सदरात के 8, भारत में 8:30 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अफगानिस्तान के वजारत दिफा ने अपने एक बयान में बताया है कि गुजश्ता शब होने वाली लड़ाई में 30 तालिबान हलाक हो गए हैं। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने नंबर 4 और नंबर 10 जिलों पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है, लेकिन कंधार लश्करगाह शाहराह अभी भी बंद है। इससे पहले वजारत दिफा ने बताया था कि लड़ाई की वजह से बेघर होने वाले खानदान वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। अफगान वजारत दिफा ने लश्करगाह के निवाह में होने वाली लड़ाई में 100 से ज्यादा तालिबान जंगजुओं की हलाकत का दावा किया है। ताहम इसकी आजादाना तौर पर तस्दीक मुमकिन नहीं है और न ही अभी तक तालिबान का कोई रद्द अमल सामने आया है। अफगान सिक्योरिटी फौज और तालिबान के दरमियान हेलमंद सूबे के लश्करगाह मकाम के करीब लड़ाई का आगाज 11 अक्टूबर को हुआ था। एक दूसरी पेशरफ्त में सिक्योरिटी फौज का कहना है कि गुज़श्ता 2 रोज के दौरान कंधार शहर के शिमाल में वाकई जिले अरगंदाब में ताजा झड़पों में तालिबान ने मुतअद्दिद देहातों पर हमला किया है। कंधार पुलिस के एक तर्जमान जमाल बारकज़ई ने अफगान फौज और तालिबान के दरमियान होने वाली लड़ाई की तस्दीक की है। एक सिक्योरिटी जरिए ने शनाख्त न देने के वादे पर बताया है कि तालिबान ने वहां मुतअद्दिद देहातों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन जमाल बारकज़ई के मुताबिक अफगान फौज ने तालिबान जंगजुओं को घेर लिया है और इन देहातों को जल्द जंगजुओं से पाक कर दिया जाएगा। सन 2014 के बाद कंधार के अरगंदाब इलाके पर तालिबान की यह पहली कार्रवाई है। तालिबान ने अब तक इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। अमरीका के नुमाइंदे खसूसी बराए अफगान मुफाहमत जलम खलीलजाद ने अफगान हुकूमत और तालिबान पर जोर दिया है कि वो तशद्दुद में कमी लाकर एक ऐसा समझौता करें जो बकौल उनके अफगानिस्तान में एक जामे और मुस्तकिल जंगबंदी का पेश खेमा बन सके। अमरीकी सिफारतकार खलीलजाद ने यह बात नॉर्वे और कतर के दौरे पर रवाना होने के बाद एक ट्वीट में एक ऐसे वक्त में कही है जब अक्वामी मुत्तहिदा ने हाल ही में कहा है कि गुज़श्ता माह दोहा में बैनुल अफगान मुज़ाकरात शुरू होने के बाद अफगानिस्तान में तशद्दुद में इजाफा बाई से तशवीश है। अमरीकी सिफारतकार खलीलजाद ने भी अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी न होने पर मायूसी का इजहार करते हुए अफगान फरीकैन को मुतनब्बिह किया है कि अफगानिस्तान में सियासी तस्फीये के हुसूल का दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने अफगान हममनसब हनीफ अतमर से मंगल को फोन पर होने वाले राब्ते के दौरान अफगान अमन अमल, दोतरफा ताल्लुकात, अफगान महाजरीन की वतन वापसी और इलाकाई राब्ते से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और चीन ने भारत और अमरीका के दरमियान होने वाले दिफाई माहदों पर रद्द अमल जाहिर किया है। पाकिस्तान ने संदेशे का इजहार किया है कि भारत को इंतहाई खुफिया सैटेलाइट डेटा और मिलिट्री हार्डवेयर की फराहमी से खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को खतरा लायक हो जाएगा, जबकि चीन ने भारत चीन सरहदी कशीदगी के तनाजुर में अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो के बयान की मजम्मत की है और कहा है कि सरहदी तनाज़ा दोनों मुल्कों का बाहमी मामला है, इसमें किसी तीसरे फरीक को मुदाखलत की जरूरत नहीं है। इससे पहले अमरीका और भारत ने दिफा समेत दीगर माहदों पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत अमरीका भारत को हसास सैटेलाइट डेटा फराहम करेगा जो अहदाफ को निशाना बनाने में दुरुस्त रहनुमाई करेगा। मंगल को अमरीका के वजीर खारजा और दिफा के वजरा ने अपने भारतीय हम मनसब वजरा के हमराह नई दिल्ली में माहदों पर दस्तखत किए। दोनों अमरीकी वजरा 2+2 या बैनल वजारती मुजाकरात में शिरकत के लिए पीर को भारत पहुंचे थे। पाकिस्तान की हुकूमत ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खतरे को भांपते हुए शहरियों के लिए बाहर निकलते वक्त चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया है। कोरोना वायरस के हवाले से कायम कौमी राबता कमेटी ने एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को सख्त करने का यह फैसला कोरोना वायरस के फाल मरीजों की तादाद 11,000 से तजावुज हो जाने के बाद किया है। माहरीन सेहत का भी कहना है कि पिछली लहर में कुव्वत मुदाफियत खोने वालों के लिए सर्द मौसम के बायस कोरोना वायरस की नई लहर पहले से शदीद हो सकती है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 7 रोज के दौरान दुनिया भर में कोरोना वायरस के 28 लाख नए केसेस और 40,000 अमवात की तस्दीक हुई है। खबरें खत्म हुई।
मजलिस मुज़ाकरा राउंड टेबल। اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
اور اس راؤنڈ ٹیبل میں اپنے میزبان قمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے۔ صاحب، اس وقت دنیا کے دو ملک ایسے ہیں جہاں سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں، یعنی امریکہ اور پاکستان۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات میں صرف چند روز باقی رہ گئے ہیں اور دونوں پارٹیوں کی جانب سے انتخابی مہم پورے زور و شور سے جاری ہے، اور ایک اندازے کے مطابق دونوں بڑی سیاسی جماعتیں $1 ارب سے زیادہ کی رقم اس الیکشن پر اب تک خرچ کر چکی ہیں، جس میں سے اطلاعات کے مطابق ڈیموکریٹس نے زیادہ خرچ کی ہے۔ اور انتخاب کی اصل تاریخ سے قبل ہی ڈاک کے ذریعے یا ذاتی طور پر جا کر ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد 5 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ اس الیکشن میں معیشت اور کرونا وائرس اہم ترین ایشوز ہیں، اور امریکہ چونکہ فری ورلڈ کا لیڈر بھی مانا جاتا ہے، اس لیے اس کے انتخابات ساری دنیا کو متاثر کرتے ہیں۔ آج میں اس پروگرام کے پہلے حصے میں ماہرین سے یہی گفتگو کریں گے کہ دنیا کے لیے ان انتخابات کی کیا اہمیت ہے، کیا آنے والے دنوں میں کوئی نیا ورلڈ آرڈر وجود میں آ سکتا ہے، اور اندرونی طور پر معیشت اس انتخاب میں کیا رول ادا کر رہی ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم پاکستان میں اپوزیشن کے ایک اتحاد کی حکومت کے خلاف مہم اور اپوزیشن کی جانب سے فوج پر کڑی نکتہ چینی کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے امریکی انتخابات۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں برطانیہ کے ایوان بالا کے رکن لارڈ نذیر احمد۔ لارڈ نذیر، یہ بتائیے کہ اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے، خاص طور پر معاشی صورتحال جو ہے، اور کرونا کا جو پینڈیمک ہے، اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا، اس پرسپیکٹو میں امریکن الیکشن کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے یورپ میں اور دنیا کے دوسرے خطوں میں؟
امریکن الیکشن بہت ہی امپورٹنٹ ہیں ہر لحاظ سے۔ ایک تو امریکہ سپر پاور ہے، ملٹرلی بھی، اکنامک وائز بھی سب سے بڑی اکانومی جو ہے امریکن ہے، اور اس لحاظ سے بھی کیونکہ امریکن پالیٹکس جو ہے وہ کافی شفٹ ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی کے انڈر، اور آپ کو پتا ہے بیسیکلی چائنا جو ہے اس کی اکانومی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی تو ہمیں پتا ہے، لیکن کچھ رپورٹس ایسی بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی اکانومی جو ہے وہ امریکہ سے بھی بہتر پرفارم کر رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ وہاں وائٹ ہاؤس میں کون آئے گا۔
اس وقت جو سچویشن ہے دنیا میں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک نیا آرڈر جو ہے وہ تشکیل پا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی ایسی بات ہے کہ دنیا میں نئے بلاکس بن رہے ہیں، ایک نیا آرڈر وجود میں آ رہا ہے؟
جی بالکل، ڈیفینیٹلی۔ ایک تو ایک نارمل سائیکل بھی ہے، آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پھر کولڈ وار شروع ہوئی، کولڈ وار میں سوویت یونین اور نیٹو بلاک جو ہے، اور پھر اس کے بعد سوویت یونین کی بریک اپ کے بعد پھر برک کنٹریز جو ہیں وہ ایک پاورفل گروپ، اور یورپین یونین ایک پاورفل گروپ، ظاہر ہے امریکہ جو ہے وہ سپر پاور رہ گئی تھی۔ پھر اب ہم نے دیکھا کہ جس طرح آپ نے درست فرمایا ہے کہ بلاکس جو بن رہے ہیں، بلاکس میں کہوں گا، ایک تو چائنا کلیئرلی ایک ورلڈ پاور ٹو ریکن وتھ، یہ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ پھر جو رشیا ہے، رشیا اپنا انفلوئنس دنیا میں ابھی تک ختم نہیں ہونے دے رہا، چاہے وہ بیلاروس کے جو موجودہ حالات ہوں، چاہے وہ ایسٹرن یورپ کی کنٹریز ہوں، سینٹرل ایشیا ہو، وہاں پہ اس کا۔ پھر جو مسلم کنٹریز بھی ہیں، کیونکہ ترکی جو ہے، چاہے یہ ایک چھوٹا سا ملک تھا یعنی پاپولیشن اور اکانومی کے لحاظ سے، پریزیڈنٹ اردوغان جو ہے وہ مسلم ورلڈ کے اندر باقاعدہ طور پہ اپنا، میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن ان کا جو سٹانس ہے وہ کلیئرلی ایم بی ایس ایم بی سی سے ڈفرنٹ ہے، اور وہ ایم بی ایس ایم بی سی یہ جو ہیں ان کے جو الائنسز اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، پھر ایران اور رشیا اور ان کی کلوزنس چائنا کے ساتھ، ایسے ہی ترکی، پاکستان، ملیشیا، ان کے تو انٹرسٹنگ ٹائمز آئی تھنک ان ہسٹری، لیکن الیکشنز جو ہیں وہ کمپلیٹلی اس کو جو ہے وہ سلو ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اور کوئی نیا جو ہے وہ ورلڈ آرڈر اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. جو جن کنٹریز نے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کیا ہے وہ یو اے ای اور ولنگ پارٹنر تھے، لیکن سوڈان ڈیفینیٹلی، میں سوڈان کے ساتھ میرا بہت تعلق رہا ہے، سوڈان کو ان کے سینکشنز بڑے امپورٹنٹ تھے جو امریکہ نے لگائے ہوئے تھے، وہ ان کو لفٹ کرنا، وہ ڈیل بنائی گئی جس کی وجہ سے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلق بنائے. تو یس، دنیا کے اگین پورا یورپ اور امریکہ جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ بیلاروس میں، جس طرح انہوں نے پہلے بھی ایسٹرن یورپین کنٹریز کے ساتھ رشیا کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن رشین انفلوئنس جو ہے وہ بھی زبردست قسم کا وہاں پہ موجود ہے. تو انٹرسٹنگ ٹائمز ان ورلڈ ہسٹری رائٹ ناؤ، جو کرنٹ موجودہ حالات ہیں اس میں حالات بڑے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں.
خاص طور پر اکانومی جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکن الیکشن میں کتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے؟
لیکن جی امریکن الیکشن پوری دنیا کے لیے، یورپ کے لیے، برطانیہ کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جب امریکہ کی اکانومی کوئی سنیز کرے تو یہاں پہ کولڈ پہلے ہی لگ جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کی اکانومی ذرا سلو ہو تو ہماری جو ہے وہ ریسیشن شروع ہو جاتی ہے. تو اکانومی آپ کی اسٹرانگ رکھنا بڑا ضروری ہے. کووڈ 19 کی وجہ سے ساری اکانومیز جو ہیں وہ بڑی افیکٹڈ ہیں. کہہ جائے 15-20%, 23% انڈیا ہے، لیکن دوسری جو ہے 10-12-15% وہ ان کی جی ڈی پی ڈاؤن ہے. لیکن اس کو واپس لانے کے لیے پھر آپ دیکھیں کہ ڈیٹ بلڈ اپ بہت ساری ہو رہی ہے. ہماری برطانیہ کی تو 56-58 بلین پاؤنڈز پر منتھ سے وہ جو ہے وہ اس کا بوروئنگ شروع ہے، کیونکہ لوگوں کو گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کو تنخواہیں، بزنسز کو سپورٹ، بزنس کو ریوائیو کرنے کے لیے. ایک تو مارچ اپریل کے بعد پھر جب کووڈ 19 تھوڑا سا ختم ہوا اس میں سمر میں، اس وقت اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی. اب پھر کووڈ 19 اور لاک ڈاؤن یہاں پہ لوکل شروع ہے. میرے علاقے میں ٹیئر 3 شروع ہے، برمنگھم میں ٹیئر 2 ہے، لندن میں ٹیئر 2 ہے، لیکن حالات جو ہے وہ ٹیئر 3 کے ہی ہیں. تو یہاں پہ فرانس میں دیکھیں تقریباً 18-19,000 ڈیلی کیسز جو ہے وہ رپورٹڈ ہیں. تو اس کی وجہ سے لوگ کام نہیں کر سکتے. اکانومی جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی اکانومی ہے. اگر آپ جو ہے وہ ڈلیوری سروس میں ہیں، یا آپ سرجیکل اکوپمنٹس یعنی اگر گلوز اور ماسک بنا رہے ہیں وہ تو، لیکن یہ تو تھوڑے، آپ کی ایئر لائن بزنس جو ہے وہ تقریباً تباہ ہو جائے گی، آپ کی جو شپنگ انڈسٹری ہے وہ بڑی افیکٹ ہوگی، آپ کی باقی کی انڈسٹریز جہاں پہ لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ تعلق ہے وہ افیکٹڈ، اور سرٹنلی آپ ٹوریزم اور یہ چیزیں، ہوٹلز اور ریسٹورینٹس تو آپ بھول جائیں. تو یہ جتنی اکانومی ہے اس کا افیکٹ ملک کی جی ڈی پی اور ملک کی اکانومی کے ساتھ ڈیفینیٹلی تعلق ہے.
لارڈ نذیر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمیں جوائن کیا ہے شارجہ سے ڈاکٹر حیدر مہندی نے، جو وہاں کی امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. ڈاکٹر حیدر مہندی، اس بات سے قطع نظر کہ یہ الیکشن کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، یہ بتائیے کہ ایک ایسے دور میں جو کہ کرونا کا دور ہے اور پوری دنیا کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی اس وقت تو معاشی حالات بہت سخت ہیں، امریکہ فری ورلڈ کا لیڈر کہلاتا ہے، اس الیکشن کا فری ورلڈ کے لیے کیا مطلب ہے اس وقت اور کتنا اہم ہے یہ؟
امریکن الیکشن کی ایک مخصوص بات یہ ہے کہ ہر مرتبہ جب الیکشن پریزیڈنشل ہوتا ہے اس کا ایک اثر گلوبل پالیٹکس پر ہوتا ہے، اور پوری دنیا کی پولیٹیکل ریفارم اور فائنینشیل میٹر جو ہیں وہ اس منسوب ہیں کہ امریکہ کے الیکشن میں کون آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا ڈائریکٹلی جو تعلق ہے وہ اس سے ہوگا کہ کون الیکٹ ہو جائے. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکٹ ہو جائیں تو کنٹینیوشن آف پالیسی ہے. آپ کو پتا ہے کہ بہت وسیع پیمانے پر ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں. امریکہ کی فورن پالیسی کا جو ایک بہت بڑا ستون ہے وہ یہ ہے کہ ڈومینیشن آف دی پولیٹیکل اکنامک ملٹری ڈومینیشن آف دا ورلڈ اینڈ دے وانٹ ٹو کنٹینیو. اس میں کوئی بھی آئے گا ہوگا, لیکن اس کی اس میں جو اثرات ہیں اس کی جو ڈائریکشن ہوتی ہیں وہ بدل جاتی ہیں. اب آپ نے جیسے کہ کہا کہ اس وقت پوری دنیا, آپ نے آزاد ممالک کی بات کی تو آبویسلی ایک آپ بلاک کی بات کر رہے ہیں جو منسلک ہے امریکہ کی کیپٹلسٹک ڈائمینشن آف اکانومی. تو دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں بہت زیادہ کوئی فرق ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو یہ تحریک انہوں نے شروع کی ہے ایک نیو ورلڈ آرڈر میں, جس میں وہ اسرائیل کو ایک سیکنڈری سے میجر فورس ان گلوبل پالیٹکس لا رہے ہیں, ڈائریکٹلی ایشو کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے بہت سے اکنامک پالیسیز چینج ہوں گی. اس کی وجہ سے جو اقوام ان کے ساتھ چلیں گے ان کو امریکن سپورٹ اور فائنینشیل سپورٹ کسی حد تک بڑھ جائے گی اور کنٹینمنٹ آف چائنا کا ایک مسئلہ آ جائے گا. لیکن میرا خیال ہے جو آپ نے سوال کیا اس کو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کہ ہو گیٹس انٹو دی وائٹ ہاؤس. جو لوگ اس وقت حکومتوں میں ہیں آزاد دنیا میں, میرا اپنا خیال ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کنٹینیوشن آف پالیسی رہے, اور ظاہر ہے کہ اگر وہ الیکٹ ہوں گے تو ان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ دنیا میں اکنامک اور پولیٹیکل ڈومینیشن امریکہ کے لیے کچھ ایسے کام کریں جس سے ان کی بساط, ان کی جو پولیٹیکل لیگسی ہوگی ایز اے پریزیڈنٹ, اس میں خاطر خواہ اضافہ ہو. اور میرا خیال ہے اس کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ وہ دوسرے ممالک کی امداد زیادہ طور پر کریں, اور جو یہ پینڈیمک کا مسئلہ ہے اس میں بھی مزید لیڈرشپ کو لیں, اور میرا خیال ہے وہ ضرور کریں گے. اگر ایڈمنسٹریشن بدل گئی تو میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پر تو پالیسی نہیں بدلے گی, اس لیے کہ دو ریپبلکن اور ڈیموکریٹس سیم لائک دے آر آن ڈفرنٹ ٹریکس بٹ دے آر ناٹ. فارن پالیسی ڈومینیشن کا مسئلہ, اکنامک ٹینشن, ملٹری ڈومینیشن, پولیٹیکل ڈومینیشن, کلچرل ڈومینیشن, وہ تو امریکہ کی دونوں پارٹیوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے.
جو بھی الیکٹ ہوتا ہے وہ کس طرح سے ورلڈ آرڈر میں کوئی تبدیلی لانے کا سبب بن سکے گا؟
دیکھیے اس میں ایک تو بہت ضروری یہ چیز ہے کہ ود ان فیو منتھس جو وائرس کی ویکسین ہے, ظاہر ہے کہ اس میں سکسیس ہو جائے گی. وہ ایک طریقہ ہوگا کہ دنیا میں امریکہ کے حد تک اس کی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی نیا پریزیڈنٹ ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ یا ڈیموکریٹ, وہ اس میں جس قدر تیزی سے اس میں ترقی کر سکیں وہ کریں گے, چونکہ اس سے امریکہ کی بساط دنیا میں بڑھے گی جو اس وقت انڈر تھریٹ. بہت سارے ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی کنٹریبیوشن ان ریلیشنز میں دس دن جب وہ اپنے ملک میں نہیں کر سکے تو دنیا میں کیا کریں. میرا خیال ہے یہ میجر فیکٹر ہوگا کہ وہ اس میں کس حد تک لیڈرشپ ہے, اور اس کا یہ ایک طریقہ ہوگا کہ وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے اس پہ امریکہ کتنا تیزی سے کام کرتا ہے اور کتنی جلدی ترقی ہوتی ہے, اور اس کے بعد ایک ڈائمینشن ہوگی ورلڈ میں امریکہ کی بساط کو بحال کرنے کے لیے. چونکہ اس وقت ظاہر ہے تقریباً پوری دنیا میں یہ خیال ہے کہ امریکہ کی بساط سے کمی آ رہی ہے, تو جو بھی پریزیڈنٹ ہوگا وہ اپنی لیگیسی کے لیے, امریکن پولیٹیکل اکنامک ڈومینیشن کے لیے, اور امریکہ کی اوور آل ورلڈ لیڈرشپ کے لیے وہ چاہیں گے کہ اس کام میں جلدی ہو. اور مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی الیکشن ختم ہوگا اور اس کے ریزلٹ آئیں گے اس کام پر بڑی بڑی تیزی سے اس پر کام ہو. ون آف دا وے ٹو افیکٹ دا ورلڈ
جو اس وقت مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے یا افغانستان کے حالات ہیں, یہ چیزیں کس طرح سے افیکٹ کریں گی سچویشن کو؟
دیکھیے افغانستان کا مسئلہ یہ ہے کہ امریکن سکسیسیو ایڈمنسٹریشن 20 سال گزر گئے, انہوں نے یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ جس کو یہ ٹیررزم کہتے ہیں, طالبان کی ٹیررزم, وہ حقیقت میں ایک آئیڈیولوجیکل نیشنلسٹ موومنٹ ہے. مسئلہ ہے افغانستان کا, وہ جاری رہے گا بہت دنوں تک, تا وقت ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن چیز کا احاطہ کر لیں کہ یہ مسئلہ طالبان کی فلی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے بغیر نہیں ہو سکے گا, اور جو حکومت انہوں نے وہاں بہت دنوں سے قائم کی ہے اس میں میجر تبدیلی لانی پڑے گی. یہ تو ہو گیا افغانستان کا. مڈل ایسٹ میں انہوں نے, ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسرائیل کی ریکگنیشن کا مسئلہ شروع کیا ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ وہ بڑی حد تک اس میں کامیاب ہو گئے ہیں اور وہ اس میں اور کامیابی چاہیں گے. اس طرح سے ایک نیو گلوبل آرڈر بنے گا جس میں مسلمان ممالک جو پہلے سے اسرائیل کے خلاف تھے وہ اسرائیل میں کے ساتھ مل جائیں گے, اور جو میجر ڈائمینشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ایران کی کنٹینمنٹ کی جائے. تو یہ مسئلہ اپنی جگہ قائم رہے گا. یہاں جو لوگ ہیں اسلامی ممالک میں, میں وقوع کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا, میں نے بہت لوگوں کے ساتھ بات کی ہے, ڈیوائڈیڈ اوپینینز ہیں اس وقت, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل از ان دا مڈل ایسٹ ناؤ ان اے میجر رول. اب یہ میجر رول ہو گیا, پہلے سیکنڈری رول تھا, امریکہ وینٹ تھرو اٹ یوز, اب یہ میجر رول ہو گیا, اس لیے کہ بہت سے ممالک نے تسلیم کر لیا ہے اور پولیٹیکل اور اکنامک کولابریشن ہو رہی ہے. اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا اسرائیل کی جو پارٹیسپیشن ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں, اس میں بہت اہمیت آ جائے گی, اور دے ول ہیو لارجر ہینڈ ٹو پلے ان دیٹ. تو جناب یہ میرا خیال ہے, گلوبل پالیٹکس بہت تیزی سے بدل رہی ہے. میرا تجزیہ یہ ہے, گو آئی ڈونٹ تھنک اندر کولڈ وار ول بگن, but there will be another cold war kind of thing that will the world will have to face for many many years to come. Ye jo polarization of blocks ho rahi hai is waqt, isme tezi aayegi, aur mera apna khayal hai ki we will have two major blocks against one time, aur ye conflict hai, it might not turn into military confrontation, لیکن پولیٹیکل کنفرنٹریشن اور اکنامک کنفرنٹریشن بہت حد تک تیزی اختیار کرے گی.
بہت شکریہ آپ کا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شکاگو سے ڈاکٹر ظفر بخاری, جو کہ شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی میں مارکیٹنگ اور معاشیات پڑھاتے ہیں. ڈاکٹر ظفر بخاری, امریکہ کے الیکشن میں اب بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں, اور اس وقت تو جو ڈومیننٹ تو ایشو ہے وہ اکانومی اور کووڈ ہے. اکانومی ساری دنیا کی اس وقت تو تقریباً مفلوج ہیں اور برے حالات ہیں معاشی. کتنا بڑا رول امریکن الیکشن میں اس وقت تو یہ معیشت لے کر رہی ہے؟
الیکشن میں امریکہ کے یقیناً اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ یا اوور آل جو اکانومی ہے امریکہ کی, اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. امریکن اکانومی کو ہم دو پیرا میں دیکھنا چاہیں گے. یہاں پہ پہلا پیرا ہے تو یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے میکرو لیول کے اوپر, جو کہ بالکل ایک سینٹرلائزڈ لیول آپ سمجھتے ہیں. جب ہم اس کو میکرو لیول پہ جب ہم اس اکانومی کو دیکھتے ہیں تو میکرو لیول پہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلی مرتبہ امریکن اکانومی جو ہے وہ تقریباً -3.5 جو ہے وہ شرنک ہوئی ہے اس کوارٹر میں, خاص طور پہ تھرڈ کوارٹر میں. اچھا, اس کے بارے میں تقریباً جتنے بھی اکانومسٹ تھے انکلوڈنگ آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک, ان کی یہ پریڈکشن تھی کہ امریکن اکانومی اس سال جو ہے تقریباً -4 تک جائے گی. تو یہ تو ایک میکرو ویو تھا جس میں کہ تقریباً ہر اکنامک فیکٹر جو ہے امریکہ کے, جس میں کہ مینوفیکچرنگ آتی ہے, اس میں ایگریکلچر آتی ہے, اس میں سروسز آتی ہیں, اور اس کے اندر مرچنڈائزنگ آتی ہے جس میں کہ ریٹیلنگ کا فیکٹر ہے. یہ تمام وہ فیکٹر ہیں جب ان کا کمبائنڈ اگر ہم اس کا آؤٹ کم دیکھتے ہیں تو وہاں پر یقیناً ہمیں 3.5% کی جو ہے نا نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے. تو اس کو یہ ہے کہ اس نیگیٹیوٹی کو بھی دونوں پارٹیاں اپنے اپنے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کر سکتی ہیں, جس میں کہ وہ یہ دیکھ لیتی ہیں کہ اس میں گورنمنٹ کا کتنا قصور ہے اور COVID-19 کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ COVID-19 نے تقریباً دنیا کے ہر کنٹری کو بہت بری طریقے سے متاثر کیا ہے. دوسرا فیکٹر جو امریکن اکانومی کا ہے وہ ہے مائکرو لیول کی اکانومی ہے. مائکرو لیول کی اکانومی وہ ہوتی ہے جس میں کہ ہم اور آپ جیسے لوگ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر جو ہے نا کووڈ کا امپیکٹ کیا آیا ہے. تو مائکرو لیول کے اوپر یقیناً ہمارے ہاں یہ امپیکٹ آیا ہے کہ اس میں کچھ انڈسٹری جو ہے وہ امریکہ کے اندر وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی ہیں, جس میں کہ جیسے ریسٹورینٹ انڈسٹری ہے, ٹریول انڈسٹری ہے, ایئر لائن انڈسٹری ہے, رینٹ اے کار انڈسٹری ہے, یہ تمام انڈسٹریز اپنی اپنی جگہ جو ہے اس میں کافی فرق پڑا ہے. اس کی وجہ بزنس ٹریول کا کٹ ڈاؤن ہو جانا, لیئر ٹریول کا کٹ ڈاؤن ہو جانا, یہ تمام فیکٹرز اس کے اندر آ جاتے ہیں.
مگر ان انڈسٹریز کا امریکہ کی مجموعی معیشت پر کتنا اثر ہے؟
یا وہی میں آپ سے عرض کرتا تھا کہ مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں, جب اس کو میکرو لیول پہ جائیں گے تو یقیناً اس میں ہمیں نظر آئے گا کہ یہ 3.5% جو ہے یہ اکانومی شرنک ہوئی ہے. اور سب سے زیادہ افیکٹڈ اکانومی ہے امریکہ کی, آف کورس ان کی جو ہے نا ایئر لائن انڈسٹری بہت بری طرح افیکٹڈ ہوئی ہے, لیکن آٹو انڈسٹری اتنی زیادہ اس کے اوپر اس کا امپیکٹ نہیں ہوا ہے. مین چیز جو امریکہ کی اکثر الیکشنز کے اندر خاص طور پہ دیکھی جاتی ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ کامن امریکن کی زندگی میں کیا فرق پڑا ہے. کامن امریکن کی زندگی میں یقیناً اس کے اندر یہ ضرور ہے کہ جو لوگ 30 million کے قریب ارلی سیکنڈ کوارٹر میں جو لوگ انمپلائڈ ہوئے تھے اس میں سے تقریباً آپ یہ دیکھیں کلوز ٹو 12 million لوگ جو ہیں وہ ری امپلائڈ ہو چکے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فیلڈ میں. اور وہ لوگ جو کہ ابھی بھی کسی قسم کی انمپلائمنٹ پر ہیں ان کی بھی زندگی اس میں کوئی شک نہیں کہ جاب چلے جانے سے افیکٹ ہوئی ہے, لیکن جو ان کی بیسک ہیومن نیڈس ہیں ان کے اوپر اتنا افیکٹ نہیں پڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو فوڈ مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے خاص طور پہ, جو کہ ایک انسان کی تقریباً 3.5 دن کی ضروریات ہوتی ہیں, جس میں کہ آپ ڈیری لے لیں, اس میں آپ ایگریکلچر گوڈس لے لیں, فروٹس اینڈ ویجیٹیبل لے لیں, میٹس اینڈ پولٹری لے لیں, تو اس انڈسٹری کے اوپر اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوا. جیسے فارماسیوٹیکل پہ زیادہ امپیکٹ نہیں ہوا, پرسنل کیئر پہ زیادہ امپیکٹ نہیں ہوا. یہ تمام وہ چیزیں جو کہ ہر انسان کی ضروریات زندگی ڈیلی ہوتی ہیں, اس میں آپ نے خاص طور پہ ایک چیز نوٹ کی ہوگی امیرکن سپر مارکیٹس کے اندر جا کے, آپ کو کہیں بھی کسی بھی چیز کا آپ کو شارٹیج نظر نہیں آیا بیکاز آف پینڈیمک. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں کچھ ایگریکلچر فارمرز اس لحاظ سے افیکٹڈ ضرور ہوئے کہ ان کی جو سپلائی ریسٹورانٹس کو جاتی تھی وہ سپلائی کرٹیل ہونے کی وجہ سے ان کے پاس اسٹاک جو ہے وہ اوور اسٹاک ہوا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جیسے کہ ڈیری میں بہت سارا ملک جو ہے انہیں ویسٹ کرنا پڑا چونکہ وہ ان کے پاس کوالٹی
اس کی سپلائی نہیں تھی. اچھا, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر ظفر بخاری کہ اگر امریکن اکانومی کو اس وقت یورپ کی اکانومی سے یا دوسرے ترقی یافتہ ملکوں کی اکانومی سے کمپیئر کیا جائے تو امریکنز کس حد تک اپنے پرانے معاشی ڈھانچے کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہے ہیں؟
اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جو پرفارمنس ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر کنٹریز آف دا ورلڈ ان کے مقابلے پہ امریکہ کی پرفارمنس بہت بہتر رہی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکن اکانومی جو تھی وہ 2020 کے خاص طور پہ جو ہارڈیسٹ ہٹ ان کا کوارٹر تھا وہ آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً سیکنڈ کوارٹر تھا, جس میں کہ امریکن اکانومی بہت بری طرح نیچے گئی تھی. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ پھر تھرڈ کوارٹر میں اس میں یقیناً ایک ری باؤنڈ آیا ہے اس کے اندر, تھرڈ کوارٹر کے اندر. اور اس سال کی پریڈکشن تو ویسے یہی تھی کہ تقریباً -4 پر جا کے یہ اکانومی بند ہوگی, لیکن لگتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 1.5% ایک پریڈکشن ہے, ایک اکانومسٹ جرنل ہے کانفرنس بورڈ ان کی یہ پریڈکشن ہے کہ یہ چانسز ہیں اس سال کے اینڈ تک امریکن اکانومی +1.5% پر چلی جائے گی. اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو چونکہ امریکہ کی میچور اکانومی ہے تو ان کے جو نمبرز زیادہ تر جو رہے ہیں پچھلے چند سالوں میں وہ تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ 3-4% کے درمیان تک اپنا یہ گروتھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ میچور اکانومیز کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بہت ایک لیول پہ پہنچ جاتی ہے تو وہاں جا کے پھر وہ ایک ان کا جو کرو ہے وہ پھر سٹریٹ ہو جاتا ہے. تو اچھا جو امریکن اکانومی کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پرفارمنس یورپ ایشیا اور دوسرے کانٹیننٹس کا تو خیر اس میں ہم کمپیئر نہیں کر سکتے, لیکن خاص طور پہ ایشیا میں آپ دیکھ لیں کہ چائنا اور انڈیا یہ دو بڑی اکانومیز تھیں, اور یورپ کیا یورپین یونین ایز اے ہول ایک بہت بڑی اکانومی ہے اٹسیلف, ان تمام سے امریکن اکانومی نے بیٹر پرفارم کیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ان کے مخالف میں جو اکانومی جس نے کہ برابر کے طور پہ بھی بیٹر پرفارم کیا وہ چائنا کی اکانومی ہے.
اس وقت تو چونکہ اب وہ امریکن انتخابات میں بہت کم وقت رہ گیا ہے, تو جو موجودہ حالات ہیں معاشی وہ ووٹر کو کس طرح متاثر کر رہے ہیں؟
اس وقت جو ہے امریکن اکانومی میں ووٹر جو ہے وہ معاشی طور پہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ ووٹرز جو کہ افیکٹڈ ہوئے ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ریسٹورینٹ بزنسز سے یا ٹرانسپورٹیشن سے یا ایئر لائن انڈسٹری سے یا ٹریول انڈسٹری سے اس قسم کی انڈسٹری سے جو لوگ کنیکٹڈ ہیں وہ لوگ یقیناً متاثر ہیں, اور وہ ایک مڈل آف دا لائن وہ لوگ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف کہ دونوں طرف کی کیا سچویشنز بنتی ہیں, اور لاسٹ ڈبیٹ نے یقیناً کچھ امپیکٹ ڈالا ہے کہ دونوں طرف کے جو سوئنگ ووٹرز ہیں وہ آئے ہیں. لیکن یہ چیز جو ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ فینومینا اس سال ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اس سال ارلی ووٹنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور ارلی ووٹنگ بہت زیادہ ہونے کا بیسک ریزن یہی تھی کہ لوگ یہ فیل کر رہے تھے کہ بیکاز آف پینڈیمک اور ہیونگ اے سوشل ڈسٹینسز تو نومبر 3 کو بہت لمبی لمبی لائنیں لگنے کا چانس ابھی بھی موجود ہے. اس وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ بہت کیئرفل تھے اور انہوں نے ارلی ووٹنگ میں بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے اور میل ان ووٹنگ میں بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو جو لوگ اب باقی بچ گئے ہیں وہ ایکچولی وہ لوگ ہوں گے جو کہ جنہیں کہتے ہیں کہ وہ نظریاتی ووٹرز بھی ہوں گے کچھ لوگ, اور یہ جب ہم نظریات کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ آتا ہے کہ ہمیشہ سے یہ پرسیپشن امریکن پبلک کے اندر ڈیپ روٹیڈ ہے کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ سوشل سروسز پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جب وہ سوشل سروسز پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں تو ان کی اسپینڈنگ زیادہ ہوتی ہے, ان کی بورنگ زیادہ ہوتی ہے, تو جو کہ ایک آلریڈی ایک فسکل اور مانیٹری پریشر کریٹ ہوتا ہے اکانومی کے اوپر. ریپبلکنز کا یہ ہے کہ سوشل اسپینڈنگ یہ کٹ ڈاؤن کر کے یہ اسمال پروپرٹیز اور ویسے بزنس کی اپرچونیٹیز کو یہ زیادہ پروموٹ کرتے ہیں جس سے کہ جاب کے چانسز زیادہ کریٹ ہوتے ہیں. ایک ایشو جو امریکن اکانومی میں وہ ہے $15 per hour کی ویجز. اس کے اندر جو ایک ڈفرنس ہے اوپینین کا وہ بڑا واضح تھا کہ اس کے اندر ڈیموکریٹس چاہتے تھے $15 اکراس دا بورڈ کو, جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ پوائنٹ تھا کہ بجائے اکراس دا بورڈ فیڈرل لیول پہ کرنے کے $15 یا آپ کوئی بھی کرتے ہیں اس کو آپ اسٹیٹ کا یہ ایشو ہونا چاہیے. اور اس کے اندر ان کا جو بزنس پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ نیو یارک اسٹیٹ کے ویجز جو ہے اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے بوائزی آئیڈاہو کے یا اور جو دوسری چھوٹی چھوٹی اپنا اسٹیٹس ہیں مسیسیپی کے الاباما کے یہاں کے ویجز کے ساتھ. تو ان کا یہ پوائنٹ تھا کہ شکاگو نیو یارک لاس اینجلس یہ جو بڑے بڑے جو سٹیز ہیں وہاں پر یقیناً $15 per hour کا جو ویج ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے اپنی فیملی کو رن کرنا, لیکن جو یہ چھوٹے ٹاؤنز ہیں یا چھوٹی اسٹیٹس ہیں یا ایگریکلچر پوری جو امریکہ کی بیلٹ ہے مڈ امریکہ خاص طور پہ آگے لگائی ہے وہاں پر $15 کا جو ویج ہے وہ ان کے مخالف ایک طریقے سے ان کی انکم کو وہ آلموسٹ ڈبل اس میں وہ ڈبل ڈبل کر دیتا ہے یا تقریباً 30-40% کا ایک ڈفرنس آ جاتا ہے اوور آل اسپینڈنگ پاور کے اندر.
ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے, فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ٹویٹر اور انسٹاگرام پر, ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں پاکستان کی جانب, جہاں اپوزیشن کا ایک اتحاد پی ڈی ایم حکومت کے خلاف نہ صرف یہ تحریک چلا رہا ہے بلکہ اس نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا فوج کو بھی ہدف بنایا ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ایف سی کالج یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر فاروق حسنار. ڈاکٹر فاروق حسنار, اتوار کے روز کے پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست اب کس رخ پہ جا رہی ہے؟
یہ پاکستان کا اگر ہم دیکھیں پہلی مثالیں بھی دیکھیں اس چیز کو ذہن میں رکھ کر, تو صرف جلوس نکالنے سے اور ایون دھرنے دینے سے عمران خان سے بڑا دھرنا کون دے سکتا ہے؟ حکومتیں نہیں جایا کرتے. حکومت اگر حکومت نے جانا ہے تو وہ یا تو اسمبلی کے اندر اکثریت اپنی کھو دے اور ووٹ اپنا کانفیڈنس وہاں پہ موو کیا جائے اور پھر وہاں پہ تبدیلی لائی جائے. دوسرا یہ جو ہم پاکستان کا پیٹرن دیکھ رہے تھے پچھلے بہت سے سالوں میں جو اب نہیں ہوگا وہ یہ تھا کہ ایک ماس موومنٹ شروع ہوتی تھی سیاسی جماعتوں کی نہیں پورے عوام باہر نکلتے تھے. اب وہ کئی مہینے چلتی تھی اور لیکن اس کا فائدہ کسی سیاسی جماعت کو یا لوگوں کو بھی نہیں ہوتا تھا. فوج ایک ویکیوم کریٹ ہوتا تھا اور اس خلا میں کو فوج ہی بھرتی تھی وہ مارشل لا لگا دیتی تھی. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا کے حالات بھی اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ لیجیٹیمیسی کے بہت بڑے سوال ہیں کہ اور فوج میرا خیال ہے اس وقت کے کسی اس موڈ میں بھی نہیں ہے کہ وہ ٹیک اوور کرے اور جو اتنے مسائل ہیں کو وہ حل کرے. تو اس لیے یہی ہے کہ اگر اسمبلی میں عمران خان کی جماعت جو ہے وکسین کھو دیتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات کہنا ضروری کہوں گا کہ جو آئین یہ کہتا ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا جائے قومی اسمبلی میں تو آلٹرنیٹو جو پرائم منسٹر ہے اس کا بھی نام دینا لازم ہے. اور دوسری بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ نو کانفیڈنس کی موومنٹ فیل ہو جاتی ہے تو پھر اور ایک تہائی سے کم ووٹ ملتے ہیں تو پھر وہ جو جنہوں نے موو کی ہوتی ہے وہ اپنی سیٹیں کھو دیتے ہیں. یہ تھوڑا سا اس لیے مشکل بنایا گیا تھا کہ آئے روز کوئی اٹھ کر نو کانفیڈنس کی بوسٹ نہ کرے. تو اگر کرے بھی تو اس یقین کے ساتھ کرے کہ ہمارے پاس نمبر ہیں اور ہمارے پاس یہ شخصیت بھی ہے جو اگلا وزیر اعظم. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کون وزیر اعظم, بلاول بھٹو یا نون لیگ کی اکثریت ہے ویسے تو قومی اسمبلی میں, ان میں سے کون سا شخص جس کو ساری جماعتیں جو ہیں چاہے اپوزیشن کی جماعتیں ہوں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں اس کو مانیں اگلا وزیر اعظم. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے چونکہ وہ بھی ممکن نظر نہیں آ رہا اس لیے ایک اور بات ہو سکتی ہے کہ آپ اتنا پریشر ڈال دیں حکومت کے اوپر اس کو مفروش کر کے رکھ دیں کہ وہ وزیر اعظم مجبور ہو جائے کہ وہ اسمبلیوں کو ڈسمس کر کے نئے الیکشن بلا لے. چونکہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کے تحت اب صدر ڈسمس نہیں کر سکتا اور نہ ہی گورنر ڈسمس کر سکتا ہے صوبائی اسمبلیوں کو, وہ خود ہی پرائم منسٹر یا چیف منسٹر ہی ان کو ڈسمس کر کے پھر ان کو اگلے الیکشن بھی بلانے ہوں گے. اس لیے لگ یہی رہا ہے کہ پریشر تو یہ بلڈ کریں گے. ان کا شروع میں یہ خیال تھا اپوزیشن کا کہ ہم پریشر بلڈ کریں گے تو ہمیں یہ کہتی ہے حکومت بھی این آر او مل جائے گا, یعنی کوئی جو ان کے خلاف کیسز ہیں ان میں کوئی نرمی کی جائے گی. وہ نہیں لگ رہا کیونکہ عمران خان اس کے اوپر بہت ڈٹے ہوئے اور بہت دفعہ انہوں نے کہا چاہے میری حکومت بھی کیوں نہ چلی جائے میں ان کو این آر او نہیں دوں گا. چونکہ یہ ہم ایک ٹریڈیشن اس ملک میں رکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ جو منی لانڈرنگ آپ نہیں کریں گے, اگر آپ اقتدار میں ہیں آپ کوئی غلط کام نہیں کریں گے, اگر کریں گے تو پھر آپ کو عدالتوں کا سامنا.
اچھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر فاروق اسناد کہ پی ڈی ایم نے جو بیانیہ اپنایا ہے اپنے جلسوں میں اپنے بیانات میں اپنی پریس کانفرنسز میں خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اس سے حالات کس صفت میں جاتے نظر آتے ہیں؟
یہ بہت ہی ایک ٹرکی سی سچویشن ہے اور اس میں نواز شریف نے ہی کہا ہے, باقی جو جماعتیں ہیں یا نواز شریف کے دوسرے لوگ بھی ہیں وہ تھوڑا سی مختلف بات کرتے ہیں. لیکن نواز شریف جو باتیں انہوں نے کی ہیں نام لے کر آرمی چیف کا اور آئی ایس آئی کے جو ان کا نام لیا ہے تو وہ یعنی آپ نے اتنے الزامات لگا دیے ہیں اور وہ اس طرح تو نہیں جا سکتے. کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ آرمی چیف کو ڈسمس پرائم منسٹر کر سکتا ہے یا آئی ایس آئی کے چیف کو پرائم منسٹر کر سکتا ہے. ویسے وہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اپوزیشن کا لیڈر پہ الزام لگاتا ہے یا بات کرتا ہے تو وہ چلے جائیں گے یا وہ اپنے جو ہے وہ وقت سے پہلے جو کنٹینیوڈ ہے اس سے وہ فارغ ہو جائیں گے. یہاں پہ جو دوسری جماعتیں ہیں وہ میرا نہیں خیال, چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں اور اس کے بعد خیال یہ کیا جاتا ہے کہ کافی یہ سیٹیں لے جائیں گے جب گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں گے. اور گلگت بلتستان اگر صوبہ بنتا ہے جو کہ کہا جا رہا ہے بنے گا تو ان کی سینٹ میں بھی اتنی ہی سیٹیں ہوں گی جتنی پنجاب کی ہیں یا دوسرے صوبوں کی ہیں, تو وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی اگر اور اپنی نمبر بڑھاتی ہے سینٹ میں, اور سندھ کی اور خیبر اور گلگت بلتستان کی حکومتیں ان کے پاس دو صوبوں کی ہو جائیں تو پھر وہ ایک سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا چاہیں گے بالکل بھی, کیونکہ وہ بہت بڑے لوزر ہوں گے. نواز شریف نے میرا خیال یہ ایک صورت حل پیدا کرتی ہے کہ سسٹم کو ڈیریل, سسٹم کو آپ جب ڈیریل کریں گے تو پھر اس کے بڑے غلط نتائج بھی ہو سکتے ہیں سیاستدانوں کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی, کہ پھر سے اگر انٹرم حکومت آتی مثال کے طور پہ ایک مقروضہ ہے کہ اگر عمران خان کو بہت زیادہ مجبور کیا جاتا ہے تو وہ ایک عبوری حکومت تو آئے گی بیچ میں 90 دن کے لیے, لیکن این ممکن ہے کہ جس کی بات بھی یہاں کی جاتی ہے کہ بنگلہ دیش فارمولہ یہ تھا کہ انٹرم گورنمنٹ آئی تھی اور پھر وہ انٹرم گورنمنٹ 2 سال رہی تھی, 90 دن نہیں رہی تھی, اصولاً تو اس کو 90 دن کے اندر الیکشن کرانے پڑتے ہیں آئین کے مطابق, لیکن وہ سپریم کورٹ اگر کہہ دے کہ ملک کے ایسے حالات ہیں کہ جس میں 90 دن کی بجائے ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں ٹائم پیریڈ, اور تو اور پھر اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو بڑی زبردست قسم کی جس میں فوج بھی انوالو ہو اور سپریم کورٹ بھی ہو, تو پھر تو ان کے یہ لوز ہی کریں گے, گین تو کچھ بھی نہیں کریں گے جو اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس قسم کا انہوں نے ایک کانفلکٹ پیدا کیا.
جو ملک میں سخت مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, عام آدمی کی سطح پر ایک بے یقینی کی کیفیت ہے, اس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے ان بدلتے ہوئے سیاسی حالات میں؟
یہ بالکل پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان مہنگائی کو کسی مناسب حد تک نیچے لے آئے تو پھر جو ان کا جو اپوزیشن کا جو زور ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے, کیونکہ عام آدمی کا مسئلہ یہی ہے کہ ان سے کچھ مس مینج ہوا, ان سے جو گندم کا انہوں نے ایکسپورٹ کر دی, چینی کو انہوں نے ایکسپورٹ کر دیا, یہ بغیر سوچے سمجھے کہ ملک میں اس کی قلت ہو سکتی ہے, لیکن اب یہ پھر سے انہوں نے واپس امپورٹ کیا ہے. اگر یہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگلے 3 ہفتوں میں 4 ہفتوں میں یہ قیمتیں نیچے آ جائیں گی, تو یہی 2 آئٹمس ہیں جو مہنگائی پیدا کر رہے ہیں, تو ان کی قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں اور عمران خان کی حکومت لوگوں کو یہ سمجھا سکے کہ دیکھیے انفلیشن جو ہے یہ ویسے تو پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے بڑھا ہے اور ہم بھی دنیا کا حصہ ہیں, اس لیے ہمارے ملک میں بھی اتنی ایکسیپٹیبل مہنگائی ہوگی, لیکن ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں, ہم قیمتوں کو ہم نیچے لے آتے ہیں, اور جو پہلے بھی انہوں نے پیکج دیا تھا 12,000 روپے کا جو کہ غربت کی سطح سے نیچے تھے ان کو, یہ اس قسم کے ایک اور پیکج اگر لے آئے تو میرا خیال ہے اس سے کافی جو اپوزیشن کی آرگومنٹس ہیں وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہیں, کیونکہ یہ اس کے 2 آرگومنٹس ہیں مین. ایک تو یہ ہے کہ جی الیکشن غلط ہوئے, یہ اس کو تو فوج نے وہ لائے, تو پھر یہ 2 سال میں آپ نہ الیکشن کمیشن کے پاس گئے نہ آپ سپریم کورٹ کے پاس گئے, چپ کر کے بیٹھے رہے جیسے وقت میں چلے, اور دوسرا یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں, تو اس لیے ایک اگر ان میں سے ختم کر دی جائے مہنگائی والی بات تو دوسری تو میں لوگ اس کو سنجیدہ نہیں لیتے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جیتے ہیں سندھ میں اور دوسری جگہوں پہ بھی بہت سی انہوں نے سیٹیں لی ہیں, کیا وہ بھی دھاندلی سے انہوں نے لی ہیں؟ تو اپنے اگر یہ کہنا کہ جی ہم جو جیتے ہیں وہ صحیح جیتے ہیں لیکن جہاں پہ پی ٹی آئی جیتی ہے وہ غلط جیتی ہے, تو یہ آرگومنٹ بنتی نہیں. ہاں البتہ مہنگائی ایک مسئلہ ہے اور میرا خیال ہے حکومت کی پوری کوشش ہوگی, پورا وہ زور لگا رہے ہوں گے کہ ہم مہنگائی کو اگلے 2-3 ہفتوں میں جو کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم اس کو نیچے لے آئیں گے کافی حد.
ڈاکٹر فاروق حسنات, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور اب ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے ممتاز سیاسی تجزیہ کار سلمان عابد. سلمان عابد صاحب, یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے؟
دیکھیے بنیادی طور پہ جاسر صاحب, پاکستان کی جو سیاست ہے وہ طاقت کے مراکز کے درمیان ایک الجھی ہوئی ہے, اور لڑائی جو ہے وہ کوئی جمہوریت یا عوامی مفادات کی نہیں ہے بلکہ جو طاقت کے مراکز ہیں ان کے درمیان طاقت کے حصول کی لڑائی ہوئی ہے, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے ان کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت ہوگی ہے اور ہر فریق دوسرے فریق پہ سبقت لینے کی کوشش کر رہا ہے, چاہے وہ جائز طریقے سے آئے اور چاہے وہ ناجائز طریقے سے ملے, اور یہ تلخی اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہاں پہ دیکھیے کہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپوزیشن کسی بھی صورت میں حکومت کے وجود کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ وہ تو کہتی ہے کہ امیڈیٹلی عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کرنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے اپوزیشن جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی ٹکراؤ نظر آ رہا ہے, اور پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جلسوں میں جلوسوں میں باقاعدہ جو فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا ان کے سربراہ ہیں ان کے براہ راست نام لے کر ان پر سخت تنقید کی جا رہی ہے. یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے پاکستان کی سیاست کے اندر, اور ایک ٹکراؤ کی جو سیاست ہے اب اس میں دیکھنا ہوگا کہ کون اس کے اندر اس لگی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرے گا اور کیسے یہ معاملہ سلجھے گا.
اچھا یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے سلمان عابد صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس صورتحال کی ذمہ دار خود فوج نہیں ہے؟ اس نے خود انوالو ہو کر یہ صورتحال پیدا نہیں کی ہے؟
دیکھیے پاکستانی سیاست میں فوج کو ہمیشہ سے انوالو کری ہے, تب نہیں لگی. اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس کو آپ انڈر مائن پاکستانی سیاست میں کم از کم بطور ایک سیاسی طالب علم ہونے کے اور صاحب کی طالب علم ہونے کے میں تو نہیں کرتا, ہمیشہ سے یہ رہا ہے. لیکن اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ قوتیں جو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست کرتی رہی ہیں اب اپنے آپ کو سیاسی تنہائی میں محسوس کر رہی ہے, تو انہوں نے یہ نیریٹو ریبلڈ کر دیا ہے کہ جیسے پاکستانی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ فوج کر رہی ہے. حالانکہ آپ دیکھیے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے ایک سال سے یہی اپوزیشن جماعتوں میں سے کچھ جماعتیں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ سے گیو اینڈ ٹیک کی کوشش تو کرتی رہی ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ پاکستانی سیاست میں سے فوج کا کوئی رول فوج طور پہ باہر نظر آئے گا اس کا امکان نہیں. اب چیزیں ذرا ابھر کے سامنے آ گئی ہیں, ایک ڈیجیٹل دنیا ہے اور بہت سے معاملات جو پتے پردہ ہوا کرتے تھے فرنٹ فٹ پہ آ گئے ہیں. فوج نے بھی اپنے آپ کو کئی معاملات کے اندر فرنٹ فٹ پہ رکھا ہوا ہے. اس لیے بہت سی چیزیں جب خود پر سامنے آئی ہیں اس پر تنقید تو ہو رہی ہے, لیکن یہ کہنا کہ جی شاید یہ ابھی ہوا ہے پاکستانی کیپٹن سے ایسا نہیں.
تو یہ کہ جو اب اس وقت تو ایک الائنس نظر آتا ہے اپوزیشن پارٹیز کا, اس میں بعض تجزیہ کاروں کا کہنا یہی ہے کہ تقریباً وہی صورتحال ہے جو جے یو آئی کے دھرنے کے وقت تھی, کہ جے یو آئی سب سے آگے نظر آتی ہے اور باقی جو دو بڑی پارٹیز ہیں وہ ان کے ساتھ تو نظر تو آتی ہیں لیکن در حقیقت تو معاملات کچھ اور ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو بڑے واضح طور پہ اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ رکھا ہوا ہے پوری پی ڈی ایم کے کانٹیکس میں, کیونکہ وہ اس وقت ایک طاقت کے مراکز میں ایک صوبے کے اندر حکومت کر رہی ہے. اس لیے پیپلز پارٹی تو فوری طور پہ وہ راستہ اختیار نہیں کرے گی جو مولانا فضل الرحمان یا نواز شریف اختیار کرنا چاہتے ہیں, یعنی اسمبلیوں سے استعفے دینا, یعنی بہتر میں اعتماد کی طرف جانا یا نئے انتخابات کی طرف جانا, یہ پیپلز پارٹی کا راستہ نہیں ہے. اچھا جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے اس کے اندر ایک ڈویژن نظر آتی ہے. یہ جو آپ کے ارکان اسمبلی اور میجر لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی, کچھ شہباز شریف کیمپ کے اندر ہے, کچھ مریم کیمپ کے اندر ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فوج سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے. تو پی ایم ایل ایم کی بھی وہ گرم جوشی بطور پارٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی. کچھ انڈیویجل ہیں جو بہت زیادہ پرجوش نظر آتے ہیں. ایک دوسری وجہ یہ ہے جے یو آئی کا جو ہے اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے اس وقت اس پورے پولیٹیکل پروسیس میں, نہ کسی وہ حکومت کا حصہ ہے. اس لیے یہ ساری جماعتیں جو ہیں اپنے اپنے ذاتی انٹرسٹ کے اندر اور ذاتی بینیفٹ کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے ایک جسے کہتے ہیں نا پریشر کو لا کے ایک بار گین کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تاکہ ان کو بھی پتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گرانا اتنا آسان نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن حکومت گرانے کے لیے وہ کوئی عوامی جدوجہد کی بات نہیں کر رہی, سیاسی جدوجہد کی بات نہیں کر رہی, بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو وہ خود گرائے اسٹیبلشمنٹ کے اندر. کوئٹہ کے بعد اگلا جلسے کے اندر ایک ماہ کا عرصہ فرق آتا دیا گیا ہے, کیونکہ اس کی مومنٹم کو مینٹین کرنا بھی مشکل نظر آئے گا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم بھی اپنے اندر اپنی یونٹی جو بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے اس پارٹی کے اندر, اس اپوزیشن اتحاد کے اندر.
اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے مہنگائی کی, بے روزگاری کی, اور ایک جو ایک نفسیاتی دباؤ ہے لوگوں کے اوپر, اس سے اس تحریک کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے؟
بالکل ٹھیک آپ نے بات کی ہے کہ اصل میں عوامی سطح کے اوپر جو اس وقت سب سے بڑا ہاٹ ایشو ہے نا وہ تو مہنگائی کا ہے, بے روزگاری کا ہے, معاشی بدحالی کا ہے. اب اسی کو اپوزیشن جماعتیں چاہتی ہیں کہ اس ایشو کو موبلائز کر کے لوگوں کو موبلائز کیا جائے اور ان کو حکومت کے خلاف سڑکوں پہ لا کے کھڑا کیا جائے. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ حکومت اس وقت عوام جو ہے اس وقت اگر سے بہت سخت ناراض ہے حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے, لیکن وہ سڑکوں پہ آ کے اپوزیشن کا تحریک کا حصہ بھی بننے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ عوام نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے ان کی حکومتوں کو بھی پانچ برس کی حکومتیں بلکہ برس کی حکومتوں کو. اس لیے زیادہ کوشش تو یہ ہے کہ یہ ایشو کو موبلائز کریں, مہنگائی کے ایشو کو اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں. لیکن اگر آپ ان کی تقریروں کا موڈ دیکھیں تو مہنگائی سے زیادہ اینٹی عمران خان سینٹیمنٹ, حکومت گرانا, نئے انتخابات کا مطالبہ, حکومت کی ناکامی, احتساب, زیادہ تر گفتگو وہاں چل رہی ہے. لیکن اس کے باوجود یقینی طور پہ اپوزیشن کو اگر کوئی بینیفٹ ہے تو وہ حکومتی جسے قدم کارکردگی ہے اسی کی وجہ سے ہے. اب حکومت نے اس کا توڑ نکالنے کی کوشش کی ہے, کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہا جا رہا ہے, دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے 10-15 دنوں کے اندر ہم لوگوں کو ریلیف دیں گے. لیکن میں انورٹڈ کاما میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ریلیف دیں گے تو اس سے پھر اپوزیشن کی تحریک ذرا تھوڑا سا پیچھے جائے گی. لیکن اگر وہ ریلیف نہیں دیتے ہیں تو حکومت پہ بھی دباؤ بڑھتا جائے گا اور اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ جو ہے وہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں سیاسی محاذ پر اٹھانے کی کوشش کریں گی, مہنگائی اور معاشی بدالی کو بنیاد بنا.
پاکستان میں سیاست کا رخ آج تک متعین کیوں نہیں ہو سکا؟
دیکھیے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی سیاسی اور غیر سیاسی نظام کے درمیان کئی دہائیوں تک پاکستان میں مارشل لگ رہے ہیں. جب سیاسی حکومتیں بھی آئی ہیں تو وہ ذرا کنٹرول سسٹم کے اندر آئی ہیں, تو ایک ریئل ڈیموکریسی کا جو کانٹیکٹ ہے, جو ٹرانزیشنل پیریڈ ڈیموکریسی کا آگے چلنا چاہیے تھا, انفارچونیٹلی وہ تو نہیں کر سکتا. لیکن اب اس میں ایک فریق تو اسٹیبلشمنٹ ہے جس پہ ہم بہت زیادہ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن دوسرا فریق کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے, وہ ہے پاکستان کی سیاسی پولیٹیکل فورسز. انہوں نے بھی اپنے انٹرنل ڈیکورم کے اندر ڈیموکریٹک ویلیوز کو, ڈیموکریٹک سسٹم کو, ڈیموکریٹک پریکٹسز کو ریبلٹ کیا. یہ سیاسی جماعتیں کم ہیں, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں, فیملی بیس سسٹم جو ہے وہ زیادہ بن چکے ہیں, اور انہیں میں سے بہت سی جماعتوں نے اپنے سیاسی مغالطین کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ لے کے, اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بن کے جو ہے نا اپنے آپ کو غیر جمہوری کے طور پر پیش کیا ہے. اس لیے اب اگر آپ نے واقعی اس پاکستان کو ایک ریئل ڈیموکریسی کی طرف جانا ہے تو ذاتی صاحب میں تو اپنی بات بار بار کر رہا ہوں کہ پاکستان میں طاقت کے برابر, چاہے وہ سیاسی ہیں اور چاہے وہ نان پولیٹیکل ہیں, ان سب کے درمیان ایک نیا مقدمہ کرنا ہوگا. اور اتنے بھی ایشوز اس وقت آ رہے ہیں, چاہے وہ ملٹری اور سول ریلیشن شپ کے کانٹیکس میں, اکنامک کے کانٹیکس میں, پالیٹکس کے کانٹیکس میں, ریجنل کانٹیکس میں, سارے اسٹیک ہولڈر کو بیٹھ کے ایک نیا ڈائلگ انیشیٹ کرنا پڑے گا. اگر صدر مملکت اس جائے گا کو انیشیٹ کریں, پرائم منسٹر اس کو سپورٹ کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بات آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن اس وقت جو کیفیت ہے, ہم ایک دوسرے کے سیاسی وجود کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہ خطرناک رجحان ہے. جس طرح انداز سے اداروں کو بھی بیچ میں جو ہے نا الجھا دیا گیا ہے, اس سے نہ پاکستان کی سیاست کو کوئی فائدہ ہوگا, نہ جمہوریت کو فائدہ ہوگا, نہ کوئی ریاست کو فائدہ ہوگا. اس سے ہمیں, اس ٹکراؤ سے ہمیں ہر صورت میں بچنا چاہیے.
آنے والے دنوں کا آپ سیاسی نقشہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا کیا منظرنامہ ہے؟
میرا خیال ہے کہ ٹکراؤ کی کیفیت جو ہے وہ بہت بڑے گی. جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے جسٹس فائیو ویزا کے کیس کے حوالے سے, اس سے بھی حکومت کو کافی جھٹکا لگے گا, اور اس کا فائدہ جو ہے یقینی طور پہ اپوزیشن کو ہوگا, اسٹیبلشمنٹ کی بھی دباؤ بڑھے گا. کوئی بھی فریق اتنی آسانی سے شکست نہیں تسلیم کرے گا. بظاہر یہ لگتا ہے لڑائی جو ہے وہ آگے چلے گی. اب اس لڑائی کا الٹیمیٹ نقصان تو ملک کو ہی ہونا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہونا. جو لوگ اس لڑائی کے اندر سے جمہوریت کو تلاش کر رہے ہیں, قانون کی حکمرانی کو تلاش کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کی بالادستی کو, سول سپرمیسی کو تلاش کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ سر وہ بھی ایک جذباتی پہلو ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ سب اپنی طاقت کے ڈومین کے اندر رہ کے دوسروں کو شکست دینا چاہتے ہیں. جو شکست اور پتے کی جو کھیل ہے, جیت اور ہار کا جو کھیل بن گیا ہے, اس میں نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا. لوگوں کے, جماعتوں کے, گروہوں کے, اداروں کے تو اپنے ذاتی انٹرسٹ ہیں, وہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کر گئے. تو میں تو کوئی اچھی صورتحال نہیں دیکھ رہا آنے والے دنوں میں, زیادہ کچاؤ دیکھ رہا ہوں. یہ ساری سچویشن بتا رہی ہے کہ حکومت کے اوپر بھی دباؤ ہے اس وقت. یہ کہنا کہ حکومت دباؤ پہ نہیں ہے, حکومت بھی دباؤ پہ, اور دباؤ پہ آنے کی اس کی بنیادی وجہ اس کی معاشی صورتحال میں مسلسل ناکامی ہے, جس میں لوگوں کو ریلیف نہیں مل پا رہا.
سلمان عابد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈکاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے.
दिन हो या रात जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं पता है facebook.com/voaurdu
हमारे साथ हैं इस वक्त कराची से ممتاز سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بقائی ڈاکٹر ہما بقائی یہ فرمائیے کہ اس وقت تو پاکستان کی سیاست تو کیا رنگ اختیار کر رہی ہے کس سمت میں جا رہی ہے
دیکھیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک تو شدید ترین پولرائزیشن ہے اس وقت اور بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہے انسٹیبلٹی ہے اور میں اس کو نہیں سمجھتی کہ یہ اپوزیشن کا ماؤنٹ کرنا کام ہے میرا خیال ہے یہ جو حکومت وقت ہے یہ اس کی نااہلی ہے یہی اپوزیشن دو دفعہ ماضی میں کوشش کر چکی تھی اسی قسم کی بالخصوص مولانا صاحب اور ان کو بالکل کامیابی ملی لیکن جس چیز نے ان کو کہتے ہیں نا کہ ونڈو آف اپرچونیٹی پرووائڈ کی وہ تھی ان کی بالکل ڈسمل پرفارمنس بالخصوص مہنگائی اور بالخصوص فوڈ انفلیشن کے حوالے سے اور یہ تو سمجھیے اس کا تو اثر ڈائریکٹلی لوگوں پر ہے لیکن اوور آل اگر آپ اسلامآباد میں ہوں تو آپ کو اس بات ہر دوسرا بندہ آپ سے یہ کہے گا کہ کوئی کام نہیں ہو رہا اسٹینڈ اسٹل پہ ہے حکومت کی ناک نیچے یہ بیوروکریسی نے ایک پرچہ شاید ایک فائل سے دوسرے فائل تک بھی نہیں لے جانے دیتی اور یہ کچھ نہیں کر پا رہے آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں اور آپ کیسے اپنا سٹیبل کر سکتے ہیں اس بات پر کہ جی میں نواز شریف کو واپس پاؤں گا جب آپ نے بحثیت حکومت اس وقت طاقت میں ہوتے ہوئے ان کو باہر جانے دیا نواز شریف صاحب نے ایک بیانیہ لے کے چلے مریم بی بی ایک بیانیہ لے کے چلیے جس نے اپوزیشن میں بھی دراڑ ڈالی اس الحاق سے اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ علاق میں جتنی اور جماعتیں دے ہیو نتھنگ ٹو لوز انہوں نے تو کچھ کھونا نہیں سب سے بڑی قربانی تو پیپلز پارٹی کی اگر یہ کہا گیا کہ استعفے دو ان کی تو حکومت ہے تو اگر سندھ میں ان کی حکومت مضبوط ہوتی ہے اس علاق سے الگ ہو کے جو اس وقت بہت ساری مشکلات کا شکار ہے اور گلگت بلتستان میں انہیں سیاسی اسپیس ملتی ہے تو مجھے بتائیے پیپلز پارٹی کی کیسے ان کا مفاد ملتا ہے اس الحاق کے ساتھ چل اگر اس پارٹی میں اس کے پیپلز پارٹی نکل گئی تو یہ الحاق ختم بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب کو اگر پیپلز پارٹی 2013 میں سپورٹ کر دیتی تو واقعی حکومت گر جاتی پیپلز پارٹی پارلیمنٹ سے کمیٹڈ رہی انہوں نے عمران خان کو سپورٹ نہیں کیا نہیں وہ اپوزیشن آگے چل ابھی بھی پیپلز پارٹی واضح طور پہ کہتی کہ ہم ڈیموکریسی کو نقصانی
بیانیہ نواز شریف صاحب کا ہے خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی ہیں اور دوسری جانب وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بھی ہو رہے ہیں
کیونکہ جب تک انہوں نے یہ ڈیفائنس نہیں کی تھی اور وہ ڈیڑھ سال خاموش رہے تھے تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں مزید دیوار سے لگایا جا رہا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ کنسیشنز آئے نہیں تو وہ پبلک اسپیس پہ ڈیفائنس پہ گئے اور آپ دیکھیے کہ ڈیفائنس پہ بھی اس وقت گئے کہ جب پہلے بالکل کوئی میرا خیال ہے ہفتہ پہلے زبیر صاحب نے کوشش کی ہے کہ کوئی مفاہمت ہو جائے اور جب وہ مفاہمت نہیں چل سکی آگے نہیں بڑھ سکی تو پھر وہ اوپن سپیس میں جا کے انہوں نے کہا کہ ہم یہ بیانیہ پیار کرتے ہیں ہم بڑی جماعت ہیں ہمیں اکوموڈیشن دو یہ تو بالکل بالکل ریکویسٹ ہے اکوموڈیشن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں بدلاؤ ضرور آیا ہے لیکن اتنا بدلاؤ نہیں آیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو بالکل اپوز کر کر اس کو آنکھیں دکھا کر سیاست کر سکے بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست میں مزید مضبوط ہوئی
یہ تھے کراچی سے ڈاکٹر ہما بقائی جو پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھیں اس حوالے سے حکومت کا موقف یہ ہے کہ اسے جن حالات میں اقتدار ملا تھا وہ ان حالات سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنی سے بھرپور کوشش کر رہی ہے اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے خدا حافظ
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے اردو voa.com پر آئیے دن بھر کی اہم شہ سرخیاں تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے: www